الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان، بالخصوص نوجوان، برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
اسلامی بھائیو، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اگر ابن آدم یعنی انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں تو تمنا کرے گا کہ تیسری بھی مل جائے، اور ابن آدم کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو توبہ کرے اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. اس حدیث پاک میں لالچی انسان کی تمثیل دی ہے کہ انسان اتنا حریص اور لالچی ہے کہ اگر اس کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں بھی دے دی جائیں، دو میدان سونے سے بھرے ہوئے دے دیے جائیں، تو تمنا کرے گا کہ مجھے تیسرا میدان مل جائے تو اچھا، یعنی دو سے بھی اس کی سیری نہیں ہوتی، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. کہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. واقعی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کو قناعت بڑی مشکل سے ملتی ہے، یعنی کوئی کوئی قانع ہوتا ہے جس کو قناعت کی دولت میسر آئے، ورنہ عموماً انسان جو وہ حریص پایا جاتا ہے. شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو یہ رتبہ نصیب ہو کہ اسے دولت ملنے کی تمنا نہ ہو. جان کر تو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی تمنا نہیں ہے، اپنے کو مال کا کوئی لالچ نہیں ہے، اپنے توکل ہی، یہ تو کہنے والے زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن اپنی کیفیت پر بندہ غور کرے کہ اگر مال ملے تو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بالکل ہوگی. بلکہ اندر غور کرے تو جی چاہتا ہے کہ نہیں، کوئی مال ہاتھ آ جائے، کوئی اچھا سا تحفہ مل جائے، کوئی اچھی سی خوبصورت سی چیز مجھے مل جائے، اچھا کپڑے کا پیس مل جائے، اچھی غذا مل جائے. تو ان کی تمنا بھی ہے، اور یہ دولت وغیرہ ملتی ہے تو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، اور یہ چیز اپنے پاس ہو اور رخصت ہو جائے، جیب کٹ جائے، پیسے گر جائے، برتن ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو دل میں رنج پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو بہرحال یہ کہ جتنا ہے اس پر بندے کو قناعت نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور یہ آج کل اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں ہی کا حصہ ہوتا ہے کہ اس کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے اور دنیا سے اس کو بے رغبتی. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے، کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص سر کے نیچے تیرانے کی جگہ کچی اینٹ رکھ کے سو رہا تھا، نیچے بھی کچھ نہیں بچھا ہوا تھا، مٹی پر پڑا تھا، اور اس کے چہرے اور داڑھی پر غبار تھا اور لباس صرف تہبند. تو اس مسکین کو دیکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ترس آیا کہ یہ بیچارہ بہت زیادہ غریب معلوم ہوتا ہے، صرف تہبند پہنے ہوئے مٹی پر پڑا اور اپنے داڑھی اور چہرہ اس کا گرد آلود ہے، اور بیچارے کو تکیہ بھی نہیں، ایسے ہی سرانے رکھ لیے اس نے. تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، یا اللہ تیرا یہ بندہ اس دنیا میں ویران ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، کیا تم نہیں جانتے کہ جب میں اپنے بندے کی طرف پوری طرح توجہ فرماتا ہوں تو اس سے ساری دنیا کو دور کر دیتا ہوں. اس کی غربت کی کیفیت دیکھ کر اللہ کے نبی کو ترس آ رہا ہے، ایسا غریب مسکین اور دنیا سے ایسا گٹا ہوا شخص. اللہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس پر میں اپنی مکمل توجہ فرماتا ہوں، خصوصی اپنی نظر کرم فرماتا ہوں، تو اس سے ساری دنیا کو دور کر دیتا ہوں. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں عملی طور پر قناعت کی دولت میسر آتی ہے، ورنہ زبان سے تو ہر ایک نعمے کرتا ہے، زبان سے تو ہر ایک اپنے آپ کو حقیر کہتا ہے، فقیر کہتا ہے، عاجز کہتا ہے، مسکین کہتا ہے، لیکن اس کے اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، ایک امید، نمبر دو مال کی محبت. واقعی غور کرنے کا مقام ہے کہ بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن اس کی امیدیں اور آرزوئیں جو جوان ہوتی جاتی ہیں، اور مال کی محبت بھی جوان ہوتی جاتی ہے، یعنی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ عام مشاہدے کی بات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حق ہے، مشاہدہ بھی ہے. بوڑھے بوڑھے آدمیوں کو دیکھو تو بھی بڑی محنت کرتے ہیں، بہت مشقت میں پڑتے ہیں دنیا کی خاطر، بڑی فکریں کرتے ہیں دنیاوی تربیت کے معاملے میں، اپنی اولاد کی بہت فکر کرتے ہیں. مقصود صرف دنیا کا حصول ہوتا ہے، اور عمر اس کی اتنی ہوتی ہے کہ اگر یہ بچہ جوان ہو کر کچھ کر بھی گیا تو اب یہ مطلب جو بوڑھا ہے وہ زندہ تو ہوگا نہیں جو اس کی یہ دنیا میں خدمت کر پائے گا. تو اے کاش کسی کا ذہن یہ بھی بن جاتا اور اس کی سمجھ میں حدیثوں کے یہ مضامین آ جاتے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو میرا بچہ نیک بنے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، سنتوں کا مبلغ بنے، سنتوں کا پیکر بنے، عاشق رسول بنے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. یہ سوچ لاکھوں میں کسی کی، ورنہ ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ میرا لال انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، افسر بن جائے، یہ بن جائے تو وہ بن جائے، اور میرے بڑھاپے کا سہارا. بڑھاپے کا سہارا سب کو چاہیے، لیکن افسوس یہ قبر کا سہارا کسی کسی کو چاہیے. دنیا کا سہارا سب کو چاہیے لیکن آخرت کا سہارا، یہ سوچیں، یعنی دنیا کی محدود ترین زندگی کی آسانی، اس کی آسائش، اس کے آرام و راحت کے لیے ہر ایک ایکٹیو ہے، ہر ایک سرگرم عمل ہے، لیکن بدقسمتی سے قبر کی آنے والی طویل اندھیری رات کی روشنی کے اہتمام کی فکر اب کسی کسی کو ہو تو ہو. اپنی آنے والی آخرت کی ہولناکیوں سے بچنے کے اسباب کرنے کی سوچ تو شاید کسی کسی کو. تو بہرحال انسان کی عمر جوں جوں بڑھتی جاتی ہے اس کی دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں، امید کہ اب تو یہ بھی باقی ہے، وہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے. اس کی امید تو یوں ہو جائے گا تو بونڈ لگ جائے گا، تو فیکٹری بن جائے گی، تو کارخانہ بن جائے گا، تو اتنا مال سپلائی ہو جائے گا، تو پھر یہ آئٹم لے لوں گا، تو اس کی بنیاد رکھوں گا، یہ ویرائٹی شروع کروں گا، تو وہ مطلب ہے کہ ویرائٹی بڑھاؤں گا. اس طرح وہ امیدیں بڑھاتا رہتا ہے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ پروجیکٹ، وہ پروجیکٹ. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، اور بندہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی امیدوں اور اپنی حسرتوں کو پامال کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اسی طرح مال کی محبت یہ بھی جوان ہوتی جاتی ہے، بچوں کو پیسوں کی قدر کم ہوتی ہے، بڑوں کو زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی بالکل عام مشاہدے کی بات ہے. زیادہ چھوٹا ہو تو بچے کو تمیز بھی نہیں ہوتی کہ روپے کی نوٹ اور 100 کی نوٹ میں کیا فرق ہے، پتہ ہی نہیں. لیکن جو جو سمجھدار ہوتا ہے اس کو پیسے کی شدھ بدھ پیدا ہوتی ہے. اب جو جو بچہ بڑا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، 7 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، اس کو مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی، یہ بالکل عام مشاہدے کی بات ہے. اب وہ پیسے سنبھال کے رکھتا ہے، بڑی نوٹوں کی اس کو پہچان ہونے لگی ہے، اس کی زیادہ قدر کرتا ہے. پھر جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے تو مزید پیسے جمع کرنا شروع کرتا ہے، اور جناب والا اگر نہیں ملتے تو چوری چکاری کی بھی بعض اوقات مذموم عادت اس کو پڑ جاتی ہے، اس طرح وہ مال جمع کرتا. جوں جوں بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی مال کی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. یہ عام مشاہدے کی بات ہے، اس بات کو ہر ایک بآسانی سمجھ سکتا ہے. یہاں تک کہ بوڑھے ضعیف لوگ بھی ہیں، وہ بھی مال کی محبت سے باز نہیں آتے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قناعت کرنے والوں کی تعریف فرمائی کہ مال کی محبت یہ تباہ کن ہے، لہذا فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہو جس کو اسلام کی طرف ہدایت ملی، اس کی روزی بقدرے کفایت ہے اور وہ اس پر قناعت کرتا ہے. ضرورت کے مطابق روزی مل گئی، پیٹ بھر گیا، تن ڈھک گیا، سر بھی چھپ گیا، قرضہ بھی نہیں ہے، معاملہ سارا گھریلو بالکل سیٹ، اب اس پر اس کو قناعت بھی حاصل ہو گئی تو بڑا نصیب والا. اگر حل میں مزید مزید ملے، مزید ملے، مزید ملے، یہ بھی بنا لوں، وہ بھی اٹھا لوں، یہ بھی جما لوں، یہ بھی سجا لوں، اس کی دوڑ دھوپ میں لگا رہے تو یہ قناعت والا نہیں بلکہ اس کی پذیرائی بھی نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کوئی جان ہرگز نہیں مرتی جب تک وہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے، اس لیے اللہ تعالی سے ڈرو اور طلب کا بہتر انداز اختیار کرو. یعنی جب تک روزی جو مقدر میں ہے وہ بندہ پوری نہیں کر لیتا، اس کی موت نہیں آتی، تو روزی طلب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے بندہ اور اس کا بہتر انداز اختیار کرے، حرام میں نہ پڑے، رشوتوں میں نہ پڑے، سود کے لین دین میں نہ پڑے، ملاوٹ کا کام نہ کرے، انہیں حرص و طمع جو نافرمانی تک پہنچ جائے اس سے بچے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجئے. ارشاد فرمایا جب تو نماز پڑھے تو الوداعی نماز پڑھ، مطلب ہے کہ جب بھی نماز پڑھے تو یہ سمجھ کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے. مزید فرمایا کسی سے ایسی بات نہ کر کہ کل معذرت کرنی پڑے، جس کو یوں کہہ لیجئے کہ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو، کہ بعض اوقات ہم وہ بات کر لیتے ہیں کہ بعد میں ہم کو پچھتانا پڑتا ہے، اس لیے بولے ہی کم بندہ، جو بولے سوچ سمجھ کر ضرورتاً بولے. تو جب تو نماز پڑھے تو الوداعی نماز پڑھ، کسی سے ایسی بات نہ کر کہ کل معذرت کرنی پڑے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جا. حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 9, 8 یا 7 افراد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرتے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان بتاتے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کی بیعت نہیں کر چکے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ کے رسول کی بیعت نہیں کرتے؟ اس پر ہم نے ہاتھ بڑھا دیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. ہم میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہلے بھی بیعت کی تھی، اب یہ نئی بیعت کس چیز کی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر کہ تم اللہ عز و جل کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، 5 نمازیں پڑھو گے، تیرا حکم سنو گے اور اطاعت کرو گے، اور ایک بات آہستہ فرمائی، اور تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے، کسی سے کچھ نہیں مانگو گے، سوال نہیں کرو گے. راوی کہتے کہ اس کے بعد صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ حال تھا کہ کسی کا کوڑا اگر گر جاتا تو کسی دوسرے سے یہ نہ کہتا کہ مجھے دے دو، انہیں کوڑا بھی گر جاتا تو خود اٹھاتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بیعت لی، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نہ مانگنے کے معاملے میں اتنے پابند ہو گئے کہ اپنا کوڑا گر گیا تو وہ بھی خود گھوڑے سے اتر کر اٹھانا ہے، کسی سے نہیں کہنا کہ بھائی یہ ذرا اٹھا تو دو، یعنی اس طرح کہنا کہ اٹھا تو دو اور کسی سے اس طرح امداد لے لینا شرعاً ناجائز نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ کمال تقویٰ تھا، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو لوگوں سے نہ جانے کیا کیا مانگتے رہتے ہیں. یوں تو سوال کرنا جو مستحق نہیں ہے پھر بھی سوال کرے لوگوں سے وہ تو خیر حرام ہے. مسکین جو ہے وہ تو سوال کر سکتا ہے. مسکین کی تعریف بھی سن لیجئے. مسکین وہ کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانے کا نہیں اور پہننے کو کپڑے نہیں، اس کو مسکین کہتے ہیں. جس کے پاس پورے ایک دن کی غذا ہے، لباس ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا. اب اگر سوال کرے گا تو گناہگار ہوگا. اور حدیثوں میں بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ یہ اپنے لیے انگارے جمع کرتا ہے، زیادہ لے یا کم لے. ہاں کپڑے پہننے کو ہیں، کھانے کو نہیں ہے، تو اب کھانے کا سوال کر سکتا ہے. کھانا موجود ہے، پہننے کو نہیں ہے، مثلا کسی سے لے کر کپڑے پہنے ہوئے، تو اب پہننے کے لیے کپڑے کا سوال کر سکتا ہے. یہ تو ہوئی مسکین کی تعریف کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانے کا نہیں ہے اور پہننے کا بھی نہیں ہے، یا دونوں میں سے ایک شے نہیں ہے، تو ایسا شخص مسکین ہے. اور فقیر سوال نہیں کر سکتا، اپنے لیے سوال نہیں کر سکتا. ہاں بغیر سوال کیے اگر کوئی اس کو دے دے تو اب لینا جائز. بغیر سوال کیے کسی نے زکات دے دی تو ادا ہو جائے گی. اس کے تفصیلی احکام بہار شریعت کے پانچویں حصے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آج کل تو خیر اتنی کوئی فکر کرتا ہی، معلومات بھی نہیں کرتا کس کو زکات دی جائے کس کو نہ دی جائے، زکات کیسے درست ہوتی کیسے نہیں ادا ہوتی. آج کل تو ہر طرف آپ کو پتا ہے کہ یہ فقرا گھومتے ہیں اور لوگ وہ دیے جاتے ہیں، ان کو بانٹے جاتے ہیں، واہ واہ لائن لگتی ہے، سیٹ صاحب کے پاس بھیڑ ہوتی ہے اور چینا جھپتی اور سیٹ صاحب کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے. بہرحال یہ کہ زکات جس پر فرض ہے اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میرا فرض ادا ہوتا بھی ہے یا نہیں. تو جو سوال کرنے کا مستحق نہیں ہے پھر بھی سوال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے انگارے جمع کرتا ہے، سخت بھائی. تو یہ تو اس سوال کی بات ہوئی جو پیسے لیتا ہے. اسی طرح مسجد کا معاملہ یہ اور بھی سخت ہے. مسجد میں مستحق بھی سوال نہیں کر سکتا، مثلا مسکین ہے وہ بھی مسجد میں سوال نہیں کر سکتا. بہار شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد میں جو سوال کرے اس کو اگر کسی نے ایک پیسہ دے دیا سوال کرنے پر تو اب باہر نکل کر 70 پیسے کفارے میں خیرات کرے. تو سوال کرنے والا تو مجرم ہے، مسجد کے سائل کو دینے والا بھی مجرم ہو، اس کو دو بھی مت. چاہے مستحق ہو، جب بھی مسجد کے سائل کو دینے کی شریعت میں اجازت نہیں، کیونکہ مسجد کے اپنے احکام ہیں. مسجد مسجد ہے، بازار نہیں ہے. یہاں تک کہ مسجد میں اگر کوئی چیز اپنی گمی ہوئی تلاش کرے، جیسے جوتے آدمی رکھ کے بھول جاتا ہے کہ ادھر رکھے تھے یا ادھر رکھے تھے یا پتہ نہیں کدھر رکھے تھے، یا کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے تو شور کرتے پھرتے، میرے جوتے کہاں ہے، میرے چپل کہاں ہے، میں تو ادھر رکھے تھے، یہ بدل گئی یا یہ ہو گیا، بھائی آپ نے دیکھا ہے میرا بٹوا گر گیا، یار وہ میرا وہ کارڈ گر گیا، آئیڈینٹی کارڈ، وہ میرا بہت ضروری آئیڈینٹی کارڈ تھا وہ گم ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا، ارے ذرا لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کر دو، وہ میری چادر گم ہو گئی ہے، میرا بیگ گم ہو گیا. تو حدیث شریف سن لیجئے، مسجد میں جو کوئی اپنی گمی ہوئی چیز تلاش کرے اس کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چیز نہ ملائے. اگر اس حدیث پر عمل اگر کرنے جاؤ تو آج لوگ جھگڑا کریں، جالت، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو کم از کم آپ جو سنتے ہو سمجھتے ہو، تو کبھی آپ کی کوئی چاہے کتنی قیمتی چیز گم ہو جائے تو مسجد میں تلاش کرنے میں احتیاط فرمائے. ہاں اگر نظروں سے ادھر ادھر نظر دوڑا لی وہ بات دوسری ہے، مطلب یہ کہ جس طرح زور شور سے ڈھونڈتے ہیں لوگ، کم از کم اس سے تو احتیاط کریں. اسی طرح مسجد میں کاروبار کے بارے میں بھی حدیث میں فرمایا کہ جو مسجد میں کاروبار کرے اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیری روزی میں برکت نہ دے. تو مسجد جو ہے وہ گمی ہوئی چیزوں کے تلاش کرنے یا دھندا کرنے کے لیے نہیں ہے، مسجد عبادت کی جگہ، دنیاوی باتوں کا اکھاڑا نہیں ہے. ایک حدیث میں آیا کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اس کے 40 سال کے عمل برباد ہوں. ایک روایت میں کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکی کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. ایک حدیث میں آیا کہ مسجد میں دنیا کی بات نیکی کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے. ہاں اگر مسجد میں رفاہ عام کے لیے سوال کیا، چندے کے لیے سے سوال کیا جاتا ہے مساجد کے لیے یا دینی مدارس کے لیے، تو اس طرح کا رفاہ عام کے لیے سوال کرنا مسجد میں یہ جائز ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز ملی، یہ گھڑی ملی، تو اب کسی نے کہا کہ یہ گھڑی کس کی ہے، یہ جائز. تو بہرحال ایک تو سوال کرنا مالی طور پر، جیسے لوگ سوال کرتے ہیں، عام طور پہ سوال کرتے ہیں، بہت زیادہ سوال کرتے ہیں. شادیوں کے لیے تو عام طور پہ سوال کرتے ہیں، بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی. اور شادی میں آج کل جو اخراجات جو ہیں، استغفر اللہ، سب سمجھتے ہیں. تھوڑا بہت شدھ بدھ جس کو دین کی ہو اور جس کے اندر حمیت اسلامی اور غیرت ایمانی ہے، وہ اس کو سمجھتے دیر نہیں لگتی. کہ آج کل شادی میں جو خرچہ ہوتا ہے، نمائش اور نمود اور دکھاوے کے علاوہ، بتائیے کہ آج کل شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا شریعت کا حکم ہے جس کے لیے آپ سوال کرتے پھرتے ہیں؟ اتنے اتنے کپڑے کے جوڑے دینا کیا واجب ہے جس کے لیے آپ سوال کرتے ہیں؟ اتنے اتنے زیورات دینا کیا واجب ہے جس کے لیے آپ سوال کرتے ہیں؟ جن اخراجات جو ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں جہیز وغیرہ کے، ان کی شرعی حیثیت دیکھیے جن کے لیے آج کل سوال کیا جاتا ہے. تو اس لیے آج کل معاملات بہت مطلب پیچیدہ، حالات بہت زیادہ ناگفتہ میں، بدقسمتی سے کسی کی بھی مدنی سوچ اب رہی نہیں الا ماشاء اللہ. تو اس لیے مطلب بے ضرورت سوال لوگ بہت کرتے ہیں اور رہتے بھی ستھرے. یہ بھی نہیں کہ ان پر کوئی بلیم ہوتا ہے، جینٹل مین نظر آتے ہیں، بہت ستھرے نظر اور سوال کرتے تھے. تو صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ اگر اپنا چابک گر گیا تو وہ بھی نہیں کہتے تھے کسی کو اٹھا دو. خیر یہ تو ان کا تقویٰ تھا. تو جب اس میں اتنا تقویٰ تھا تو وہ کسی سے رقم مانگنے کا تو تصور بھی نہیں ان سے کہ وہ لوگوں سے رقم معاذ اللہ مانگتے پھرے، جیسا کہ آج کل کسی نہ کسی آڑ میں سوال لوگ کرتے ہی رہتے. آج بے تکلفی ہے، فری شپ ہے، اور دوست نے کہا کہ چائے پلا دو یا ایک دوسرے کو کھلانے پلانے کا آپس میں معمول ہے تو اب کہہ دیا کہ کھانا کھلا دو، یا اگر میں کہوں گا کہ کھانا کھلاؤ تو میرا دوست خوش ہوگا، تو یہ سوال اس میں کوئی حرج نہیں. اس طرح کا واقعہ پڑا تھا کہ دوست کے یہاں مہمان تھے، تو دوست کی کنیز کھانا پکانے کی فہرست لے کر کچن کی طرف جا رہی ہوگی، تو آپ نے اس کنیز سے پرچہ لے کر اپنی پسند کا کھانا بھی اس میں لکھ دیا. اس کنیز نے اپنے آقا کو بتایا کہ حضرت نے یہ اس پہ یہ لکھا ہے. آقا بڑا خوش ہوا، کیونکہ آقا اس کنیز کا ضرور تھا مگر حضرت کا تو غلام تھا، معتقد تھا، وہ بہت زیادہ معتقد تھا. تو یہ دیکھ کر وہ آقا اتنا خوش ہوا کہ وہ حضرت نے خود فرمائش کی کہ مجھے فلاں چیز کھانی ہے. سبحان اللہ، اس خوشی میں اس نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا. تو جیسے ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس طرح اگر فرمائش کی تو یہ وہ مضموم سوال نہیں، بلکہ یہ تو ایک طرح کا انعام ہے کہ اگلا اپنی سعادت مندی سمجھے گا اگر اس سے مانگ کر لے لیا چائے یا کھانا. تو یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہو، پتا ہو کہ یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اگر اس سے کوئی چیز مانگ لوں گا تو فیل کرنے کا تو سوال نہیں، یہ متاثر ہوگا، خوش ہوگا. تو یوں اس کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی مجھے ذرا فلاں چیز دے دو، اور یہ اندر شروع میں پتا ہے یقینی طور پر کہ یہ خوش ہوگا، تو اب مانگنے میں حرج نہیں. ورنہ مانگنے میں اپنا وقار برباد ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، پیر ہے، اس کے مرید کئی ہیں، لیکن ہر ایک مرید اس پیر کا اتنا معتقد ہونا ضروری نہیں. تو اگر کوئی اس کا چہیتا مرید ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ مرید اس خواہش میں رہتا ہے کہ میں اپنے پیر کی بس خدمت کروں، ان کی کوئی بھی ایسی خواہش ہو، تو ایسے موقع پر اگر پیر نے اس کو خوش کرنے کی خاطر، حالانکہ پیر کا دل بھی نہیں اس چیز کا، لیکن خوش کرنے کی خاطر اس سے کہہ دیا کہ مجھے فلاں چیز دے دو، تو انشاءاللہ امید ہے کہ پیر کو اس پر ثواب بھی ملے گا کہ وہ اپنے مرید کا دل خوش کر رہا ہے. اس طرح استاد اور شاگرد کا معاملہ، تو مطلب یہ بہت باریک باتیں بتا رہا ہوں. اس میں ایسا نہ ہو کہ ہر ایک ابھی یہ سوچ لے کہ اگلا مجھ سے خوش ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ اگلا آپ سے خوش ہو. بظاہر مسکرائے گا، اندر سے بدزن ہوگا، یار یہ تو مانگن آدمی، مانگتا رہتا، سوال کرتا رہتا. تو اس لیے وہ بہت زیادہ اس معاملے میں شدھ بدھ رکھتا ہو وہی اس پر عمل کرے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سوال سے تو بچے ہی بچے. اسی میں عافیت ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں عافیت. کہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ قناعت پسند ہوتے تھے اور روکھے سوکھے پر خوش رہتے تھے. حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو لیتے اور اسی کو کھا لیتے، اور فرماتے جو اس مقدار پر قناعت کرے گا اسے کسی جھگڑے کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے. واقعی جو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لینا پسند کر لیتا ہے، کھا سکتا ہے، اس کو چل جاتا ہے، تو وہ کسی جھگڑے میں پڑتا ہی، یعنی مطلب اب اس کو زیادہ کمانے کی حاجت نہیں ہے۔ خیر یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے، ہر ایک یہ نہیں کر سکتا، نہ یہ واجب ہے کرنا، ایسا کرے ہی کرے۔ مطلب یہ کہ سادگی سے اگر بندہ گزارا کرے تو اس کو دولت سے استغنا حاصل ہوگا، بے نیازی حاصل، اب اس کو دولت کی حاجت نہیں رہے گی، طلب نہیں رہے گی، جب میں کھاتا ہی سادہ ہوں تو اتنا کما کر کروں کیا، اور جب میں سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا سکتا ہوں، مجھے چل جاتی ہے، مجھے بھاتی ہے، میرا پیٹ بھر جاتا ہے، میرا نفس جو ہے اب اس کا عادی ہو چکا ہے، اب میں بریانی کا کماؤں کیوں، اب میں قورمہ اور بھونا اور پراٹھے کے لیے رقم کماؤں کیوں، جب میں سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتا ہوں تو اس جھگڑے میں پڑنے کی مجھے حاجت کیا، جب میں سادہ لباس پہننے پر مطمئن ہوں تو اب مجھے بہترین لباس اور قیمتی جوڑے اور قیمتی جوتے وغیرہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی حاجت کیا، کہ ان سب کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر روز ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے ابن آدم، یعنی اے انسان، تھوڑا اور بقدر کفایت اس زیادہ سے بہتر ہے جو تجھے سرکش بنا دے۔ ابن سمیت بن عجلان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تیرا پیٹ بالش بائی بالش، اب اس نے تجھے دوزخ میں کیسے ڈال دیا، یعنی جو پیٹ تیرا بالش بائی بالش، اس ننے مننے پیٹ میں تجھے جہنم میں کیسے ڈال دیا، یہ کمبخت تیرا بھرتا ہی نہیں تھا، اس لیے تو نے رشوت بھی اس میں ٹھوسی، سود بھی اس میں ٹھوسا، چوری کا بال بھی گھسیڑا، جیبے بھی کاٹ کاٹ کے اس کو ڈالتا رہا، ناجائز سوال کر کر کے بھی تو نے اس میں خوب اسٹاک جمع کیا، آخر یہ اتنا سا ننا منا پیٹ اس نے بھی جہنم میں کیسے ڈال دیا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ واقعی یہ پیٹ جو ہے بھرتا ہی، سونے کی دو وادیاں دے دو تو تین وادیاں مانگے گا، اس کو تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ بنی امیہ میں سے ایک حاکم نے حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف اصرار کرتے ہوئے تحریر بھیجی، اصرار نامہ بھیجا کہ آپ مجھے اپنی ضروریات لکھیں، کیا کیا آپ کو درکار ہے، تاکہ وہ ضروریات میں آپ کی پوری کروں۔ سیدنا ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے جواب بھیجا کہ میں نے اپنی تمام تر ضروریات اپنے پالنے والے پروردگار عز و جل کے سامنے پیش کر دی ہے، اب اس نے جو کچھ عطا کیا وہ میں نے قبول کر لیا، اور جو کچھ روک دیا میں نے اس پر قناعت کی۔ ایک دانہ کا قول ہے، میں نے سب سے زیادہ غمگین لوگ حسد کرنے والے دیکھے، اور سب سے زیادہ آرام کی زندگی گزارنے والے قناعت کرنے والے دیکھے، اور دکھ پر سب سے زیادہ صبر کرنے والے وہ دیکھے جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، اور سب سے زیادہ ندامت اٹھانے والے وہ علماء دیکھے جو افراط و تفریط کرتے ہیں، یعنی اسلامی احکام میں اپنی مرضی سے کمی بیشی کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے مال سے، بیت المال سے اس قدر حلال ہے؟ میں اپنے لیے فرما رہے، فرمایا میرے گرمی سردی کے دو جوڑے، اور اس قدر کے حج اور عمرے کے لیے میری کمر سیدھی رکھے، اس کے بعد میری خوراک جیسے قریش کے عام آدمی کی ہے، کہ میں نہ ان سے بڑا ہوں نہ چھوٹا ہوں، خدا کی قسم میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مقدار بھی میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عاجزی ہے، کویا انہوں نے اس مقدار میں شبہ کیا کہ کہیں بقدر کفایت سے زیادہ نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، واقعی قناعت بہت بڑی دولت اور بہت بڑا سرمایہ ہے، تھوڑی سی دولت پر بھی جو قناعت کرتا ہے، یعنی اس کو کافی سمجھتا، قناعت کے معنی اس کو کافی سمجھتا ہے، اس پر رنجیدہ نہیں ہوتا، خوش رہتا اور بڑھانے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتا، تو اصل مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار، اور بزرگی علم سے ہے، عقل سے، عمل سے، نہ کہ عمر سے۔ کہ بہت سے بوڑھے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بزرگی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، عقل سے بالکل کورے ہوتے، علم و عمل سے بالکل لا تعلق ہوتے، تو یہ بزرگ نہیں۔ بزرگ نوجوان بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، بزرگی باقلت نہ بسال۔ اے کاش قناعت کی دولت نصیب ہو جائے، کہ قناعت بہت بڑی دولت ہے، گناہوں سے بہت زیادہ بچانے والی ہے، آخرت میں حساب کتاب سے بھی بچانے والی ہے، کہ دو درہم والے کا حساب ایک درہم والے سے زیادہ سخت ہوگا قیامت کے روز۔ کہ جو جتنا دنیا میں صاحب نعمت و ثروت ہوگا، جس کو دنیا میں جتنی زیادہ نعمتیں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، آسائشیں ملیں گی، اتنا ہی قیامت کے روز اس کو حساب زیادہ دینا پڑے گا. اور جس کے پاس دنیا میں جتنی نعمتیں کم ہوں گی، جتنی دولت جس کے پاس کم ہوگی، اتنا ہی اس کو قیامت کے روز آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بچ کر رہنا، اگر میں تجھ پر ناراض ہوا تو دنیا کو تیرے اوپر بہا دوں گا، پھر تو میری نظروں سے گر جائے. یہ سمجھانے کی بات ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کسی پر ناراض ہو جائے، یعنی دنیا کی جس کے پاس فراوانی، دولت کا ڈھیر، انبار، ہر قدم پر آسانیاں، آسائشیں، راحتیں، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، کرسیاں، اقتدار جس کو مل گیا، تو اس کے لیے یہ ڈرنے والی بات ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. جو اس کے لیے دنیا میں اپنی نعمتوں کے دروازے اس نے کھول دیے، اور آخرت میں اس کے لیے کہیں اس کا حساب بھاری نہ پڑ جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تین آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو. نمبر ایک، جو آدمی اپنا کپڑا دھونا چاہے تو اس کے پاس پرانا کپڑا نہ ہو جو پہن سکے، ایک ہی کپڑا ہے بیچارے کے پاس، اب دھونے کے لیے پہننا چاہے تو دوسرا کپڑا نہیں ہے کہ جو اب اس کو پہن کر یہ دھوئے، اتنا مسکین. نمبر دو، وہ آدمی جس نے چولہے پر دو ہنڈیاں نہ چڑھائی ہو، قسم قسم کے ہمارے جو کھانے پکتے ہیں نا، یعنی اتنا غریب کہ اس کے بعد دو ہنڈیاں پکانے کی بھی گنجائش نہ ہو، ایک ہی طرح کا کھانا ملے. نمبر تین، جو آدمی پینے کی چیز طلب کرے تو اسے یہ نہ کہا جائے کہ کیا چاہتے ہیں، یعنی دو گنے وہ لفٹ کرتے ہیں، پانی بھی مانگے تو لوگ نہیں پیش کرتے، اور مالدار ہو یا تھوڑا روکدار ہو تو لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے خدمت کرتے، اور غریبوں کو لوگ لفٹ بھی نہیں کرواتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے مالدار کی عزت کی اور غریب کی، فقیر کی توہین کی، وہ ملعون ہے. تو یہاں مالدار سے مراد مالدار متکبر لیا جائے، اور فقیر سے مراد یہ چرسی، بنگڑی، ہیروئنی یا جو بھیک منگے جو ہوتے ہیں، عادی بھکاری، یہ نہیں ہوتے مراد فقیر سے، یہ نہیں، یعنی وہی مطلب ہے کہ غریب جو اللہ کی رضا پر راضی ہے، اپنی غربت پر شکوہ نہیں کرتا. اور ایسا غریب آج کل چراغ لے کر ڈھونڈنے جاؤ تو بھی شاید نہ ملے، کہ جو اپنی غربت پر مطمئن ہو. اب ایسا غریب جس کو ہوس ہو، ہرس ہو، مالداروں سے چرتا ہو، اپنی غربت مٹانے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہو، جائز ناجائز کی تمیز اٹھا دیتا ہو، تو یہ غریب اس میں شامل نہیں. غریب وہ کہ جو اپنی غربت پر قناعت کرے اور اپنے رب سے راضی، اپنی غربت پر مطمئن ہو، ایسا غریب جو ہے یہ بہت ہی بابرکت ہے، اور اس کے بڑے مسائل ہیں. اور مالدار بھی وہ معیوب ہے کہ جو مغرور ہو، اور مالدار تکبر سے بچ جائے فی زمانہ، یہ ہے بڑا مشکل. فی زمانہ ایسا غریب کہ جو غربت پر خوش ہو، یہ بھی ملنا مشکل. اور فی زمانہ حلال دولت کے ذریعے مالدار ہونے والا، ملنا مشکل. پھر بھی اگر یہ مالدار ہے تو اس کا مغرور نہ ہونا، یہ بڑا مشکل. یہ الگ بات ہے، تکبر کی تاریخ نہیں آتی، اس نے پتا نہیں کہ یہ مغرور ہے یا نہیں، تو اپنے اوپر غور کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا غریب رکھے جس میں ہم غربت پر خوش ہوں، اور ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوں. اللہ تعالیٰ بقدر کفایت روزی دے، کسی کا محتاج اور قرض دار ہمیں نہ کرے. کھانے پہننے اور سر چھپانے کی بقدر ضرورت ہمیں اللہ تعالیٰ جگہ نصیب کرے، تاکہ ہمارے دل میں چکوے پیدا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دونوں جہان میں آسانیاں عطا فرمائے.